الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم نبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. کل جو ایک بات میں نے تقلیدی ایمان اور اقتصادی ایمان کے فرق اور تفاوت کے ضمن میں عرض کی تھی اس کے سلسلے میں ایک وضاحت ضروری ہے. یہ تقسیم ایسی نہیں ہے کہ جو مستقل ہو اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو تقلیدی ایمان رکھتا ہو، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور بچپن ہی سے وہ اللہ رسول آخرت کی باتیں سن رہا ہے، ان پر اس کا ایک اجمالی اور مبہم سا اعتماد اور یقین بھی قائم ہو گیا ہے، گویا کہ تقلیدی ایمان چاہے وہ غیر شعوری ہو اسے حاصل ہے. لیکن کسی بھی مرحلے پر اگر وہ شخص واقعتاً اولو الالباب میں سے ہے، یہ شرط لازم ہوگی، یا جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا لقومی یعقلون، ہوش مند لوگوں میں سے ہے، صاحب شعور کے، تو پھر وہ تقلیدی ایمان سے اقتصادی ایمان کی طرف ترقی کر سکتا ہے. بلکہ اس کی خاص وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جن آیات کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اس درس کا جو بقیہ حصہ ہے، اس سے واقعتاً محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جو پہلے تقلیداً تو ایمان لا چکے تھے، لیکن اب وہ غور و فکر کے ان مراحل سے گزرتے ہوئے اس اقتصادی ایمان کی طرف ترقی کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جہاں تک اندازہ کیا جا سکتا ہے، سن 3 ہجری میں. اس لیے کہ سورہ آل عمران کا اکثر و بیشتر حصہ وہ ہے جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، اور بقیہ حصہ بھی اس سے متصل قبل یا اس کے بعد نازل ہوا ہے. اس وقت ظاہر بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک کا وہ دور ہے جبکہ آپ کو 16-17 برس ہو چکے ہیں، جد و جہد کرتے ہوئے ایک جماعت اہل ایمان کی تیار ہو چکی ہے. ان میں وہ سابقون الاولون بھی شامل ہیں جو ابتدا ہی سے صدیقین کے زمرے میں شامل تھے. پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو خاص طور پر مدینے میں، چونکہ دو بڑے بڑے قبیلے اوس و خزرج کے جو تھے، ان کے سربراہ مردہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے، تو پورا قبیلہ گویا کہ ایمان لے آیا. ان میں سے اکثریت کا ایمان تقلیدی نوعیت کا تھا، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیے اور تعلیم سے، تلاوت آیات اور تزکیہ اور تعلیم و کتاب و حکمت کے ذریعے سے تدریجاً وہ اس اقتصادی اور شعوری ایمان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ہمیں بھی اصل میں اسی کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ہمیں دولت ایمان وراثتاً مل گئی ہے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کر لینی چاہیے، اس پر قناعت نہیں کر لینی چاہیے. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، بلکہ یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر شعوری اور اقتصادی ایمان کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے. کل جو کچھ پہلی آیت کے ذمن میں کیا جا چکا ہے وقت کی کمی کے باعث اس کا میں زیادہ اعادہ تو نہیں کروں گا. ایک جملے میں یوں سمجھیے کہ پہلی آیت کا حاصل ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب جس کا مثنی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 جو وہاں بھی 20 رکوع کی پہلی آیت ہے. ان دونوں کا حاصل یہ ہے, لب لباب یہ ہے کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے معرفت خداوندی فطرت انسانی میں موجود ہے, پہلے سے مزمر ہے, صرف یہ کہ خابیدہ ہے, ڈورمنٹ ہے, وہ شعور کی سطح پر نہیں ہے. آیات الہی کا اس میں اصل فعل اور عمل دخل یہ ہے کہ وہ اس شعور کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. یہ آیات الہیہ آفاق میں بھی ہے اور انفس میں بھی ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. آیات آفاق میں بھی ہے, برگ درختان سب در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتر اصل معرفت کردگار اپنے انسان کے اپنے باطن میں اس کے اپنے وجود میں بھی ہے. اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی آیات ہے جو اکثر و بیشتر تو انہی آیات کی طرف آفاقی اور انفسی آیات کی طرف متوجہ کرتی ہیں, لیکن خود ان کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ انسان کے اندر کے اس خابیدہ شعور کو بیدار کرے, وہ خابیدہ شعور کہ جو اللہ کی معرفت کا انسان کی فطرت میں وضعیت خدا موجود ہے. یہی وہ بات ہے کہ جو ایک حدیث قدسی کے حوالے سے ہمارے ہاں خاص طور پر صوفیہ کے حلقے میں بیان ہوتی ہے, اگرچہ محدثین اس کی سند پر کلام کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اکثر و بیشتر مفسرین یہاں تک کہ صاحب روح المعانی نے بھی ان احادیث کو قبول کیا ہے. ان میں وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھٹے ہوئے خزانے کے مانند تھا, میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا. گویا کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ یہ مخلوق ہے. اس حقیقت ازلی میں, اس حقیقت مطلقہ میں اس خلق کا, اس تخلیق کا یہ پورا سلسلہ اس لیے پیدا فرمایا کہ اس سے اس کی ذات کا, اس کی صفات کا ظہور ہو سکے. گویا کہ اس ذات نے اپنے اوپر اس تخلیق کا پردہ ڈال دیا ہے. اسی لیے اصغر گونجی کا ایک بہت پیارا شعر ہے کہ ردائے لالا و گل پردہ ماہو انجم, جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. گویا کہ یہ سب جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اسی کے پردے میں ذات باری مخفی ہے, اللہ نے اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا ہے. لیکن یہ چھپانا جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے, اس کے لیے مجھے یاد آئے الفاظ جو امام راضی نے لکھے ہیں کسی مقام پر اپنی تفسیر میں. ہو سکتا ہے کوئی لفظی اس میں فرق ہو جائے میرے بیان کرنے میں, لیکن یہ کہ یہ مضمون میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امام راضی نے اس کو بیان کیا ہے. فسبحان الذي اختفى بنوره واحتجب لشدة ظهوره, پاک ہے وہ ذات جو اپنے نور میں مخفی ہو گیا ہے اور اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گیا ہے. شدت ظہور کی ایک مثال یہ ہے کہ سورج ہے, سورج جب ابھی طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو تو اس کی کرنیں براہ راست آپ کی آنکھوں پر نہیں پڑ رہی ہوتی, آپ اس کا مشاہدہ بالواسطہ کرتے ہیں, لہذا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے اس کی جو لمیٹیشن ہے, اس کا گول دائرہ, وہ ایک ٹکیا جو ہے نظر آتی ہے. لیکن جب اس کی کرنیں براہ راست ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے تو ہماری بینائی اس کی تاب نہیں لا سکتی, آنکھیں چکاچوند ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ سورج جو ہے وہ کسی خفا کے پردے میں ہے, بلکہ وہ تو اپنے شدت ظہور کی وجہ سے ہم سے اوجھل ہو گیا کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا یہ معاملہ ہے. بہرحال یہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور مختلف پیرایوں میں یہ آیا ہے, تمام مکی صورتوں میں. ان مدنی صورتوں میں تو یوں سمجھیے کہ 20 رکوع سورہ بقرہ کا, 20 رکوع سورہ آل عمران کا, ان دونوں کے آغاز میں. وہ چونکہ طویل تر صورت ہے اس میں طویل آیت آئی ہے, یہ اس کے مقابلے میں نصف صورت ہے, یہاں یہ مختصر آئی ہے, لیکن مضمون ایک ہی ہے دونوں جگہ پر. اور اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دلیل سے نہیں پہچانا جا سکتا. کوئی منطق, کوئی فلسفیانہ دلیل اللہ کے وجود کے ثابت نہیں کر سکتے. اس کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ ان آیات کے حوالے سے پہچانے, اور وہ در حقیقت صرف تذکیر کا کام کرتی ہے یہ آیات, یاد دہانی, اس لیے کہ اس کا علم جو ہے وہ تو فطرت انسانی میں پہلے سے مثبت ہے. اس کو مولانا روم نے بعض حکایات کے ذریعے سے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے. مثلا ایک حکایت ہے کہ تھن تراش تھا کہ جو پتھروں سے تراش لیتا تھا, کہیں شیر کی صورت بنا لی, شیر کا مجسمہ بنا لیا, کہیں ہاتھی تراش لیا. چھوٹا سا بچہ اس کا تھا, اس کا بیٹا, اس نے پوچھا بابا آپ یہ ہاتھی کیسے بنا لیتے ہیں, آپ یہ پتھر سے شیر کیسے بنا لیتے ہیں؟ تو سنتراج نے جواب دیا بیٹا ہاتھی اور شیر تو پتھر میں موجود تھا, اس پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے, میں نے وہ پردے ہٹا دیے. ظاہر بات ہے کہ وہ پتھر جو ہے اس کے اندر وہ یا کہ اس نے اپنے چشم تصور سے ہاتھی کو دیکھا, ہاتھی موجود ہے, لیکن کہاں سے کتنا ہٹا دیا جائے, کہاں سے کتنا تراش لیا جائے, کہاں سے اپنی چھیلی کی مدد سے کتنا جو ہے دور کر دیا جائے, وہ اندر سے ہاتھی جو ہے برابر ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایمان باللہ فطرت انسانی میں ہے, اس پر پردے پڑے ہوتے ہیں ظہول کے, غفلت کے, عدم توجہی کے, یا اس سے آگے بڑھ کر شہوات کے, جذبات کے, خواہشات کے, اپنے من مانے تصورات کے, اپنے تعصبات کے, یہ پردے پڑے, یہ پردے اٹھا دیے جائیں تو اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کا ایمان برآمد ہو جائے گا. اسی کو ایک اور بڑی بہت ہی بلیغ جو ہے حکایت کے پیرائے میں مولانا روم نے بیان کیا ہے کہ چین اور غالباً ایران کے مصوروں کا مقابلہ ہوا کہ کون زیادہ ماہر فن ہے, اور یہ کسی چین کے بادشاہ کے دربار میں ہوا. اس بادشاہ نے یہ کیا کہ دو دیواریں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی کر دی اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا. ایک ٹیم کو دے دی یہ دیوار کے اس کے اوپر نقش و نگار بناؤ, جو تمہارا فن ہے اس کا مظاہرہ کرو. دوسرے کو سامنے والی دیوار دے دی, پردہ اس لیے حائل ہو گیا, دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف رہے. آمنے سامنے اس لیے رکھا کہ بیک وقت دونوں کو دیکھ کر ان کا تقابل کیا جا سکے, موازنہ کیا جا سکے. ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں کا موازنہ کرنا چاہیں تو ایک دفعہ ایک چیز دیکھی, اب نگاہ ہٹا لی دوسری چیز دیکھی, پھر ضرورت ہوتی ہے تو پہلی کو دیکھے, پھر کسی اعتبار سے پھر خیال ہوتا ہے کہ دوسری کو دیکھے. اصل موازنہ ہوتا ہے جبکہ دونوں چیزیں بیک وقت سامنے. تو جو ایران کے مصور تھے انہوں نے تو بڑی محنت کی, بڑی مشقت کی, نقش و نگار بنائے, پھول بوٹے بنائے, جو بنایا. اور جو چین کے مصور تھے انہوں نے صرف یہ کیا کہ اپنی دیوار کو سیٹل کر دیا. جب پردہ اٹھایا گیا تو وہ ساری محنت جو تھی وہ ایرانی مصورین کی وہ منعقد ہو گئی چینیوں کی اس دیوار کے اندر. یہ ہے گویا کی مثال. اگر انسان صرف اپنے قلب کو سیٹل کر لے تو معرفت خداوندی جو ہے پورے طور پر اسے منعقد ہو جائے گی. اس کے علاوہ اسے کسی استدلال کی ضرورت نہیں. اس کے لیے جس کو میں نے کل کہا تھا جو ڈسکرسیو نالج ہے, دلیل اور استدلال اور استنباط اور استنتاج سے, منطق سے انسان پہنچے, کوئی ضرورت نہیں. قلب کو سیٹل کر لیجئے, پردے اٹھا دیجئے, وہ تو موجود ہے, منعقد ہو جائے گا وہ معرفت خداوندی کا معاملہ. آخری بات اس ضمن میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس معرفت رب کا اور ایمان باللہ کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ اس مقام پر تو آگے چل کر آئے گا اور وہاں کچھ اور رنگ اس کا ہے, لیکن اس کا ایک رنگ وہ ہے جو سورہ بقرہ میں سامنے آیا ہے, اور اس پہلی آیت کا درس مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی طرف بھی توجہ مبذول نہ کرا دی جائے. سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی دوسری آیت, آیت نمبر 165, اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس ایمان باللہ کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی محبوب ترین ہستی ہو جائے بندہ مومن کے نزدیک. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ اس کا منطقی نتیجہ. یہ گویا کہ ایک پیمانہ ہے, ایک کسوٹی ہے جس پر انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ وہ صحیح معرفت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی, ایمان فی الواقع دل میں ہے یا نہیں ہے. اپنے غریبان میں انسان جھانکے, اگر تو اللہ ہی محبوب ترین ہے ہر شے سے, ہر ہستی سے, تب تو واقعی اللہ کی معرفت سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, بلکہ اگر کسی الفاظ کے قالب میں اگر ڈھالیں گے آپ تو سورہ لقمان میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ حکمت کا نتیجہ کیا ہے, اشکر للہ, اگر اسی قالب میں ڈھالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا والذین آمنوا اشد شکرا للہ. جو صاحب ایمان ہے وہ سب سے بڑھ کر شکر گزار ہوں گے اللہ کے. اس لیے کہ سورہ لقمان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ کسی اور کا شکر ادا نہ کرو, شکر کرو, اشکر لی ولی والدیک, شکر کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. اور والدین سے شروع ہو جائے گا, جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے, کوئی بھلائی کی ہے, آپ کی کوئی ضرورت پوری کی, تو شکر ادا کیجئے, یہ آپ کے ذمے ہے. تو معلوم ہوا کہ در حقیقت ایمان کا تقاضا یہ کہ سب سے زیادہ شکر انسان میں اللہ کا ہوگا. والذین آمنوا اشد شکرا للہ. یہ گویا کہ اسی مضمون کو جو سورہ لقمان میں آیا ہے اگر اس آیت سے خالد میں ڈھالا جائے تو یہ بنے گا. لیکن یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ تعالی ہمیں اس درجے کا ایمان باللہ عطا فرمائے. اب آگے آئیے اس رکوع کی جو دو آیات اور ہیں, دوسری اور تیسری, جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں کہ ان کا تعلق ہے ایمان بالآخرت کے ساتھ, اور ان میں امتزاج ہے منطق کا بھی اور فطرت کا بھی. اسی لیے یہاں اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں ذکر اور فکر کے دو الفاظ آ رہے ہیں, اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے, بہت اہم مقام ہے. ارشاد ہوتا ہے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہاں ایک خیال تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں الذين جو ہے وہ سابقہ آیت ہی میں جو آخری الفاظ آئے ہیں لأولي الألباب اسی کی وضاحت کے لیے ہے, ان ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں کہ جو دن رات صبح و شام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تفکر کرتے ہیں. لیکن یہ کہ دوسری رائے جو میرے نزدیک راجے ہیں وہ یہ ہے, وہ آیت مکمل ہو چکی ہے, اس میں ایمان باللہ کا مضمون مکمل ہو چکا ہے, وہ خود مختفی ہے, اور اس کے لیے دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 الذین سے بالکل نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. یہ الذین جو ہے سابق آیت کے ساتھ جوڑ نہیں رہا بلکہ یہ در حقیقت مبتدا بن رہا ہے اگلی خبر کے لیے. اور اس میں اگر کوئی یہ خیال ہو یا دل میں یہ وسوسہ ہے کہ اس طریقے سے یہ اچھا اسلوب نہیں ہے کسی جملے کا الذین سے شروع ہونا اس میں موصولہ سے, تو میں صرف ان کی وضاحت کے لیے عرض کر دوں گا ان کے اطمینان کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں بہت سے آیات میں استیناف جو ہے اس اسم موصولہ سے ہوتا ہے, بلکہ ایک مثال تو بہت ہی روشن ہے کہ ایک پوری سورت کا آغاز اسی لفظ سے ہوا ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آغاز ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم, وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور جو خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے اللہ کے راستے سے, اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری سعی و جہد کو عکارت کر دیا, ان کے تمام اعمال ختم ہو گئے. گویا کہ الذین سے یہاں ایک پوری سورت شروع ہو رہی ہے, تو یہاں پر اس آیت کے یہاں سے استیناف یا اس کے آغاز میں کوئی حرج نہیں ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, وہ لوگ کہ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی, یہ تین ہی در حقیقت کیفیت انسان کی ہے, یا وہ کھڑا ہوتا ہے چل رہا ہے تب بھی وہ کھڑے پوسچر میں ہے سٹینڈنگ پوسچر میں ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے یا پھر لیٹا ہے, اور لیٹنے میں عام طور پر انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کروٹ کے بل لیٹتا ہے. اور اس میں بلکہ امام راضی نے تو بڑی بحث کی ہے کہ یہی افضل بھی ہے, یہی چونکہ حضور سے بھی ثابت ہے کہ آپ جب سوتے تھے تو آپ اپنی داہنی کروٹ کے بل سوتے تھے اور اپنا دایاں بازو جو ہے وہ اپنی ہتھیلی جو ہے وہ اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے تھے, یہ آپ کے سونے کا انداز ہے اور مشغول انداز یہی ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو کروٹ کے بل سونا یہ فطری بھی ہے اور ہو جاتے ہمارے لیے تو مشغول ہے, ہونے کے اعتبار سے اس کی اپنی اہمیت ہے. تو یہ کروٹ جنوب جم کہتے ہیں پہلو کو, پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے, اور اس سے مراد کے ہر حال میں, اسی کو کہتے ہیں اصطلاح میں دوا میں ذکر, اللہ کی یاد سے دل غافل نہ ہو, ہر وقت انسان جو ہے اللہ کو یاد رکھے, کوئی بھی کام کر رہا ہو, جیسے کہ پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یاد ول, انسان کا قلب غافل نہ ہونے پائے. اور ذکر کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے, ذکر کی تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, استحضار اللہ فی القلب, استحضار باب استفعال ہے, اللہ کو دل میں حاضر رکھنا, دل میں استحضار اللہ فی القلب, حاضر رکھنا حاضر کر لینا اللہ کو دل میں, دل میں خیال رہے. یہ ضروری نہیں کہ زبان بھی حرکت کر رہی ہو, جس کو آپ ذکر خفی کہتے ہیں اس میں زبان جو ہے وہ حرکت نہیں کرتی, ذکر خفی ہے, ذکر جلی ہے, ذکر نفسی ہے, یہ تمام اس کی مختلف جو قسمیں ہیں. لیکن یہاں دل میں رکھیے کہ اس سے مراد کیا, استحضار اللہ فی القلب, اللہ کو دل میں موجود رکھنا, اسے حاضر رکھنا. اور یہ ہر حال میں دبا میں ذکر. اور وہ یا تفکرون فی خلق السماوات والارض، اور تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. یہاں میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں الفاظ کے حوالے سے فکر کسے کہتے ہیں. منطقی ڈیفینیشن اس کی ہے استحضار المعرفتین لحصول معرفت اخرى. دو چیزیں آپ کو معلوم ہیں، ان دونوں کو بے وقت نگاہ کے سامنے لائیے. انہی کو منطق میں کہتے ہیں صغرا کبرا. ان دونوں کو سامنے رکھ کر ایک تیسری معرفت حاصل کرنا، اس سے کوئی نتیجہ برآمد کرنا، یہ ہے در حقیقت، اس کو ہم فکر کہتے ہیں. مشاہدے سے انسان نے کوئی بات نہیں اخذ کی ہے، کوئی اور اس سے پہلے اس کے پاس معلومات پہلے سے موجود ہے، ان دونوں کو کمپیئر کرتا ہے، ان کا موازنہ کرتا ہے، ان سے استدلال کرتا ہے، استنتاج کرتا ہے، اور اس سے کہ اور نتیجے تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو استحضار المعرفتین لحصول معرفت اخرى، دو معرفتوں کو، دو جانی پہچانی چیزوں کو بیک وقت سامنے رکھ کر اور ایک تیسری حقیقت تک، تیسری معرفت تک رسائی حاصل کرنا، یہ فکر ہے. تو یہ ذکر اور فکر در حقیقت یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کے لیے جو واقعتاً انسان کہلانے کے مستحق ہوں. انسان کہلانے کے حقیقتاً مستحق وہی لوگ ہیں جو صاحب شعور ہوں. قرآن مجید میں جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، بے شعور لوگ ہیں، انہیں حیوان قرار دیا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ چوپائے ہیں، فرق صرف یہ کہ دو ٹانگوں پر چلنے والے چوپائے ہیں. یا انسان نما حیوان ہے، نظر آتے ہیں وہ انسان، حقیقت میں حیوان ہے، انسان نہیں. لہم قلوب لا یفقهون بها، ولہم اعین لا یبصرون بها، ولہم آذان لا یسمعون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل. حیوانوں کا تو دیکھنا دیکھتے، کتے نے بھی دیکھ لیا کار آ رہی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. انسان نے بھی اتنا ہی کچھ دیکھا ہے، تو آخر اس سے کون سا بہت بڑا فرق واقع ہو گیا. بکری نے بھی دیکھ لیا کہ یہ درخت جو ہے اس کے پتے مجھے کھانے چاہیے، اور یہ چیز جو ہے یہ میرے کھانے کی نہیں ہے، اتنی پہچان اسے بھی حاصل ہو گئی. اتنی ہی پہچان آپ کو بھی حاصل ہو گئی، تو حیوانی سطح سے اوپر تو نہیں اترے. حیوانی سطح تو یہ ہے، اس سے اوپر اٹھنا اور انسانی سطح پر آنا. دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، دیکھنا بھی کوئی اور دیکھنا سیکھو، اور سننا بھی کوئی اور سننا سیکھو. اہل نظر غوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. انسان گہرائی میں جائے، اس کے پس پردہ جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کو تلاش کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس اعتبار سے ذکر اور فکر اس گاڑی کے دو پہیے ہیں جن سے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے. اس کو نہایت خوبصورتی سے مولانا روم نے کہا تھا، ان قدر گفتین، باقی فکر کوئی، دیکھو اس قدر کو ہم نے تمہیں بتا دیا، باقی اب خود سوچو. فکر اگر جامد موت رہو فکر کوئی، اگر فکر کہیں رک جائے، آگے نہیں بڑھ رہا، تو جاؤ ذکر کرو. فکر آرد ذکر را در احتجاج، ذکر آرد فکر را در احتجاج. یہ ذکر جو ہے یہ فکر کے اندر ایک نئی جنبش، نئی حرکت، نیا جوش، نئی پیش قدمی کی کیفیت پیدا کر. احتجاج کہتے ہیں کسی چیز کے اندر حرکت کا پیدا ہو جانا. زمین مردہ پڑی ہوئی تھی، اذا انزلنا علیہ الماء اهتزت وربت، جب ہم نے اس پر پانی برسا دیا، اب اس کے اندر سرسراہٹ پیدا ہوئی، اب اس کے اندر سے وہ رویدگی جو ہے باہر نکلی. وہیں پر پھر اب حشرات الارض بھی نظر آئیں گے، وہیں پر اب چہچہانے لگیں گے پرندے بھی. گویا کہ ہر طرح سکون تھا اور جنوب تھا، اور اب اس میں حرکت پیدا ہو گئی. تو اس کو احتجاج کہتے ہیں. ذکر آرد فکر را در احتجاج، ذکر را خورشید ای افسردہ ساز. یہ ساز اگر افسردہ ہو جائے، خاموش ہو جائے، تو اثر نو اس کو اس موسیقی اور ان آوازوں کے برآمد کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ذکر ہوگا. تو یہ ذکر اور فکر کا یہ اختلاط، علامہ اقبال نے اس کو، واقعہ یہ کہ مضمون تو وہی ہے، اور الفصل للمتقدمی کے حوالے سے زیادہ فضیلت تو مولانا روم ہی کی ہوگی، ان سے یہ فکر مستعار لیا، یہ مضمون، یہ خیال، یہ تصور علامہ اقبال نے. لیکن پھر جس انداز میں بیان کیا ہے وہ مولانا روم سے بہت آگے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پیر ہندی جو ہے وہ مرید رومی سے بہت آگے بڑھ گیا ہے، اور یہ خاص طور پر ہماری تحریک کے اعتبار سے تو بہت ہی دومانی ہے، یہ بہت ہی حکمت سے بھری ہوئی، بھرے ہوئے اشعار ہیں. جد میں قرآن زیزمی روباہی است، قرآن کے بغیر اگر شیری بھی ہے تو وہ لومڑی پن ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. شیر بھی اصل میں قرآن کے بغیر قرآن کے ساتھ ہی کوئی انسان شیر بن سکتا ہے، اسد اللہ اللہ کا شیر بنے گا قرآن کے ذریعے، ورنہ تو یہ روباہی ہے، چالاکی تو آ جائے گی، ہوشیاری آ جائے گی، ورلڈلی وائز ہو جائے گا انسان، جس کو آپ دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں چالاک اور ہوشیار انسان، لیکن حقیقت میں وہ جو شعر مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہوگی، وہ قرآن سے پیدا ہوگی، جو تم قرآن زیبنی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، اصل شہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن سے حاصل ہوتی ہے، فقر قرآن، سلوک قرآن، قرآن کا تصوف کہیے وہ کیا ہے، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، یہ قرآن کا فقر جو ہے اس کا جو سلوک ہے اس کا جو تصوف ہے یہ اختلاط ذکر و فکر سے وجود میں آتا ہے، ذکر بھی ہو فکر بھی ہو، یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تو جو مطلوبہ نتائج ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، جن تک قرآن انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، ان تک رسائی حاصل ہوگی، فکر را کامل نہ دیدم جس میں ذکر، میں نے تو فکر کو کبھی بھی کمال تک پہنچتے نہیں دیکھا جب تک کہ ذکر ساتھ شامل نہ ہو، یہ ذکر و فکر جو ہے اس آیت کے حوالے سے دیکھیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم دوام ذکر، اور اس کے بعد وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ فکر، مشاہدہ، غور، سوچ، وچار، سائنس سب ہے، لیکن وہ ذکر والی آنکھ اندھی، ایک آنکھ بہت کھلی ہوئی، یہی دجالیت ہے، یہی یکچشم معاملہ ہو چکا ہے کہ یہ ذکر سے انسان بیگانہ ہے، ہمارے ہاں کے دانشور قرآن مجید کا بھی اگر حوالہ دیں گے تو یہ نہیں ہے کہ قرآن پر کبھی غور و فکر کیا ہے، بلکہ وہ کہ ڈکشنریوں کے حوالے سے اور کہیں ریفرنس بکس کے حوالے سے کہیں الٹا سیدھا جو ہے قرآن کا حوالہ دے دیں گے، ورنہ یہ کہ ذکر کا خانہ ان کی زندگی میں ہے کہ صرف دانش ہی دانش ہے، تو یہ دانش اور یہ فکر جو ہے بغیر اس ذکر کے یہ تو پھر کسی تیری سمت میں انسان کو لے جائے گی، یہ تو دجالیت کا ایک ذریعہ ہے، اس کا نتیجہ دجالیت ہے، جب تک کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہ ہو، فکر بھی ہو اور فکر بھی ہو، بدقسمتی سے دوسری انتہا بھی ہمارے یہاں جو ہلکے ذاکرین کے ہیں وہ فکر سے بالکل خالی ہو، وہاں سوچ بچار نہیں، وہ نہ یہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ادھر ان کا رخ ہی نہیں، یہ چیزیں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے کفار کے لیے، گویا کہ یہ کوئی سیکولر مضامین ہے، گویا کہ ان کا کوئی تعلق جو ہے دین سے نہیں ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے، تو ہمارے لیے تو ایک اعتبار سے یہ پوری یہ کتاب فطرت جو ہے در حقیقت یہ خود ایک قرآن ہے، یہ کتاب فطرت خود قرآن ہے ایک اعتبار سے، اور آیات قرآنیہ در حقیقت انہی کی طرف اشارے کر رہی ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، تو اس اعتبار سے یہ اختلاط ذکر و فکر نہایت ضروری ہے، جز بقرآن زیبمی رباہیت، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جز میں فکر، جب تک ذکر ساتھ نہ ہو فکر کو میں نے کبھی کامل ہوتے نہیں دیکھا، کبھی بھی یہ فکر جو ہے صحیح نقطے تک اور صحیح نتیجے تک انسان کو نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ تو ہوا ذکر و فکر کے ضمن میں اصول اصولی گفتگو کا معاملہ، آگے بڑھئے جہاں اس سے مراد کیا ہے، دیکھیے کائنات کی گتھی کو سلجھانے میں اور حقائق تک رسائی حاصل کرنے میں پہلا قدم تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ اسپونٹینیس ہے، یہ تو ان آیات الہی کے مشاہدے سے انسان کے قلب میں سے اللہ کی معرفت ابھر کر اس کے شعور کی سطح پر آئے گی اور ایمان باللہ کی شکل اختیار کر لے گی۔ اب جب یہ سرا ہاتھ میں آ گیا ہے، بڑا پیارا بسرا ہے، ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، اگر کوئی الجھی ہوئی ڈور ہو اس کو سلجھانے کے لیے آپ کو پہلا کام کیا کرنا پڑتا، اس کا ایک کھلا سرا کو تلاش کیجیے اور وہ سرا ہاتھ میں آ جائے اس کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے، تب تو آپ ڈور کو آگے درجہ بدرجہ سلجھا لیں گے، لیکن پھر آپ نے اس سرا ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ آپ الٹ کر رہ گئے، تو جو الجھی ہوئی ڈور ہے اس کا سرا اگر ہاتھ میں آ گیا اسے مضبوطی سے تھامیے اور مزید سلجھانے کی کوشش کیجیے۔ اس کائنات کی الجھی ہوئی ڈور کا اصل سرا کیا ہے؟ ایمان باللہ، جب ایمان باللہ تک رسائی حاصل ہوگی اب اسے مضبوطی سے تھام لیجیے، یہ ذہن سے اوجھل نہ ہونے پائے، یہ آپ کے قلب سے جو ہے یہ غائب نہ ہونے پائے، یہ دوام ذکر ہو، استحضار اللہ سے القلب، اب مزید غور و فکر کیجیے، مزید سلجھائیے اس الجھی ہوئی دور کو، یہ ہے گویا کہ نقشہ جو کھینچا گیا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. اس کنجی ہوئی دور کا سرا اللہ، ایمان باللہ، معرفت خداوندی، اس کو مضبوطی سے تھامو اور مزید غور و فکر کرو، مزید سلجھاؤ، تفکر کرو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو اب ایک نتیجے تک پہنچو گے کہ پکار اٹھو گے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا. اب اس لفظ پر غور کیجئے، باطل حق کی نقیض ہے، حق کی ضد باطل ہے، لیکن حق کے معنی جیسا کہ ہم نے سورۃ العصر کے ضمن میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، حق کے کئی معنی. حق وہ ہے جو فی الواقع موجود ہو، باطل وہ جو نظر تو آئے حقیقت موجود نہ ہو. شراب باطل ہے اس لیے کہ اس کا کوئی وجود نہیں، پانی نظر آ رہا ہے حقیقت پانی نہیں. اسی طریقے سے جو شے عقلاً ثابت ہو وہ حق، جو ثابت نہ ہو وہ باطل. اسی طرح جو اخلاقاً ثابت ہو شے وہ حق ہے، والدین کا یہ حق ہے اولاد پر، پڑوسی کا یہ حق ہے پڑوسی پر، اخلاقاً. تو جو وجوب اخلاقی ہے وہ بھی حق، اور جو شے اخلاقاً ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے. اسی طرح ایک معنی اس کے ہے، جو شے با مقصد ہے نتیجہ خیز ہے وہ حق، جو بے مقصد ہے وہ باطل. اور اس معنی میں اس کی جو وضاحت ہوئی ہے، جیسے کہ پہلی آیت کا مثنیٰ ہمیں سورہ بقرہ میں ملا، اسی طرح اس آیت کا مثنیٰ آپ کو ملے گا سورہ مومنون کے آخری حصے میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، عبث پیدا کیا تھا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ عبث کہتے ہیں بیکار کام، کار عبث، بیکار، بے مقصد. تو عبث کے معنی میں لفظ باطل یہاں آیا ہے، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ ہے گویا کہ فکر انسانی کی ایک اور چھلانگ، کہ یہاں جو شے ہے با مقصد ہے، گھاس کا ایک چنجا بھی بے مقصد نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے ہمارے علم کی ابھی تک رسائی نہ ہوئی ہو، کسی چیز کے مقصد کو ہم نہ سمجھ پائیں، لیکن جیسے جیسے ہمارا سائنس کا علم جو ہے بڑھ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے ہر شے کے اندر ایک حکمت پوشیدہ ہے، ہر چیز یہاں کسی نہ کسی مفید مقصد کو پورا کر رہی ہے. حشرات الارض بھی یوں ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے گھاس کا ایک چنکا بھی عبث نہیں، کوئی شے عبث نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے ہم نے جتنا غور کیا ہے ہمیں یہاں کوئی شے بے مقصد عبث نظر نہیں آئی، کوئی شے باطل نہیں، ہر شے با مقصد ہے، نتیجہ خیز ہے. اب یہاں تو ہوا فکر کا معاملہ، اس پر اضافہ کیجئے جو اگرچہ تفصیل یہاں نہیں ہے، لیکن اس تفصیل کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اگر ہم اس کا پورا جمع کریں گے تو وہ یہ ہے کہ فطرت انسانی میں جو شے مزمر ہے، اور یہ بار بار ہمارے درس میں آ رہی ہے، درس ثالث سے شروع ہو کر سورہ لقمان کے دوسرے رکوع سے، فطرت انسانی میں نیکی اور بدی کا امتیاز اور فرق یہ بدیت شدہ ہے. انسان جانتا ہے یہ شر ہے یہ خیر ہے، یہ نیکی ہے یہ بدی، بدی بدی ہے، نیکی نیکی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے. اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیے، فطرت کی شے کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا امتیاز. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی شے بے مقصد نہیں. تو سوال یہ کہ اس نیکی اور بدی کا بھی تو نتیجہ نکلنا چاہیے. گندم گندم میں رویت جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو پیدا ہوتا ہے. تو اگر نیکی نیکی ہے اور یہ صرف ہمارا کوئی خود ساختہ خیال نہیں ہے، یہ واقعی ایک شے ہے، واقعی حقیقت ہے، تو اس کا نتیجہ خیر نکلنا چاہیے. اور اگر بدی بدی ہے، برائی ہے، حقیقتا شر ہے، واقعتا شر ہے، وہ بات نہیں ہے جسے آج کل ہم کہہ دیتے ہیں کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. یہ تو آج کل کا در حقیقت ملحدانہ طرز فکر جو ہے اس کی تعبیر ہے. حقیقت واقع یہ ہے کہ فطرت انسانی حکم لگاتی ہے کہ یہ اچھائی ہے، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مجبور ہوں، کیا کروں، ضرورت ہے، ناگزیر ہے، لیکن یہ کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ برا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کا ضمیر اس وقت اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں غلط حرکت کر رہا ہے. اس لیے کہ فطرت انسانی خیر اور شر میں امتیاز کرتی، پہچانتی. تو اس پہچان کا نتیجہ نکلنا چاہیے، یہ اب عقل کا تقاضا ہوا. لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تو نہیں نکل رہا، کہ دنیا میں تو بسا اوقات الٹے نتیجے نکل رہے. بھلے لوگ یہاں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ان کے فاقے آ رہے ہیں، برے لوگ اشرار جن کے لیے کوئی کوئی نہ قانون ہے نہ کوئی ضابطہ ہے, وہ لوگ یہاں عیش کر رہے ہیں. اور یہ کوئی آج ہی کی بات ہے, ہمیشہ کی بات ہے. نو انسانی کی تاریخ میں وہ لمحات اور وہ دور بڑے مختصر آئے ہیں جبکہ نیکی کا غلبہ رہا ہے. اکثر وہ دیکھتے تو بدی کا غلبہ رہا ہے. نیکی تو شاد ہی کبھی آئی ہے حکمرانی کی حیثیت میں, اکثر وہ دیکھتے جو ہے وہ تو بدی ہی کا راج رہا ہے. اور بد جو ہے اور بد کردار لوگ جو ہیں انہوں نے منصبے اڑائے ہیں, انہوں نے ایسے کیے ہیں, انہوں نے ایوان سجائے ہیں, انہوں نے محل بنائے ہیں, انہوں نے لوگوں کا خون چوسا ہے بلکہ پیا. یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا, یہ ہے اب ذکر و فکر کا اختلاط. ذکر و فکر کے اس انتظار سے جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے, لازماً کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں کہ خیر کا نتیجہ خیر برآمد ہو, شر کا نتیجہ شر برآمد ہو اور بھرپور طور پر برآمد ہو. اس دنیا میں تو ایک اور لمیٹیشن بھی ہے. آپ نے لاکھ کوشش کی ہے اپنا یہ قانونی نظام بنا کر, اور پولیس اور چوکی اور پرچہ اور عدالت, چور کو سزا دی جائے, ڈاکو کو سزا دی جائے, کسی قاتل کو سزا دی جائے, لیکن یہ کہ اتنی لمیٹیشن ہے. اول تو یہ کہ بیل منڈے چڑھنا آسان نہیں, جرم کا ثابت ہو جانا آسان نہیں. وہ تو دیز مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ, درمیان میں نہ معلوم کتنی خلا ہے. رشوتوں کا دور چل رہا ہے اور سفاری سے چل رہی ہے, ہر دور میں رہا ہے معاملہ, کوئی دور اس سے خالی نہیں رہا. پھر میں کروں گا بہت مختصر دور ہے وہ جو ان چیزوں سے خالی رہے. اس اعتبار سے اول تو یہ مشکل کہ آپ مجرم کو کیسے کردار تک پہنچائیں, یہ سارے مرحلے طے ہو جائیں, جرم ثابت بھی ہو جائے, گواہیاں مل جائیں, کہیں کوئی رشوت نہیں, کوئی سفاری چاڑے نہیں آئی, آپ نے واقعی سزا سنا دی. پھر لمیٹیشن یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک بوڑھے انسان نے ایک جوان انسان کو قتل کر دیا, لگتا کیا ہے قتل کرنے میں؟ آج کل تو آپ کو معلوم ہے ذرا سی ایک انگلی کی جرمی ہے صرف. بوڑھا انسان سب کھا پی چکا, عیش کر چکا, اپنے بال بچے پال چکا, زندگی کی ساری جو ہے بہاریں دیکھ چکا, ذمہ داریاں پوری کر چکا, اس نے جوان آدمی کو قتل کیا ہے جس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی, جس کے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے. اس کے کہاں تک اثرات پہنچیں گے؟ یہ بچے جو اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے, ان کی تربیت جو ہے غلط لوگ اختیار کر کے, ممکن ہے کہ انہیں بھی مجرم بنا کر اٹھائے. نو انسانی کے لیے گویا کہ بہت بڑا نقصان کا معاملہ ہو رہا ہے جس کا کہ حساب لگانا ممکن نہیں, ہیومنلی امپاسبل, کہ اسے چھوٹے سے جرم کے اثرات کب تک جائیں گے, کہاں کہاں تک پہنچیں گے, کہاں کہاں تک اس کے اثرات جو ہے ممتد ہوں گے. تو اب آپ بتائیے کہ اگر آپ اس کو پوری سزا دینا چاہیں تو کیا کریں گے؟ ہٹلر کو پوری سزا کو دینا چاہتا تو کیا کر لیتا؟ اس کا ایک ایک ریشہ بھی فورسٹ سے علیحدہ کر دیا جاتا تب بھی اس کے جرائم کی پوری سزا تو نہیں ہو سکتی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پوری دنیا پورا بدلہ دینا چاہے تو کیا دے سکتی؟ ظاہر بات ہے یہ دنیا اس کا پیمانہ بڑا محدود ہے. ایک ایسا عالم چاہیے جہاں کے پیمانے جدا ہوں, جہاں موت آ کر چھٹکارا نہ دلا دے, سزا ملے اور بھرپور ملے. یہ نہ ہو ثم لا يموت فی وفیہا ولا یحیا, ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور چھٹی ہو جائے. موت آئی تو ہویا کہ اس عذاب سے انسان کو رشتہ داری اور آزادی حاصل ہو گئی. وہ پیمانے جدا ہوں, وہاں کے قوانین جدا ہوں, وہاں کے نوابیس جدا ہوں, وہاں جو جسم دیا جائے اس کے لیے قوانین طبیعہ جدا ہوں, اس کی فیزیولوجی جدا ہو, ایک الگ ہونا چاہیے تاکہ بھرپور بدلہ ملے. یہ ہے وہ نتیجہ اختلاط ذکر و فکر, ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا سفر. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا. اور یہاں سے انہوں نے وہ سفر اختلاط ذکر و فکر کے ساتھ فقر قرآن کے ذریعے سے وہ طے کیا. سبحانک, اے رب ہمارے تو پاک ہے اس سے. کار عبث کرنا یہ تو بچوں کا کام ہے, کھلندرے بچے ہوتے ہیں جو بیکار کام کرتے ہیں. تیری ذات بہت بلند و بالا ہے اس سے کہ تو کار عبث کرے, تو کوئی سے باطل تخلیق فرمائے. تیری ذات کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں. تو اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, منزہ ہے اس سے. سبحانک, پاک ہے تیری ذات. فقنا عذاب النار, اب یہاں معاملہ آیا کہ چونکہ دوسرا عالم ہونا چاہیے, عالم آخرہ, اس میں جزا بھی ہو سزا بھی ہو, تو اصل میں اس میں زیادہ قابل حضر ہے تو یہ ہے کہ سزا سے انسان بچ جائے. لہذا فوراً وہ کہتے ہیں فقنا عذاب النار, تو بچائیو اے رب ہمارے ہمیں اس آگ کے عذاب سے. یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا سفر. یا نوٹ کر لیجئے, ہمارے اس منتخب نصاب کے چوتھے درس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا تھا. آگ کا عذاب اور جہنم کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا اس پورے منتخب نصاب میں. سورۃ العصر سے ہم چلے ہیں, پھر آیت الدیر, پھر سورہ لقمان کا دوسرا رکوع, پھر سورہ حمیم و سجدہ کی آیات, پھر سورہ فاتحہ, اب چھٹے درس میں آ کر یہاں جہنم کا اور آگ کا ذکر ہوا. فقنا عذاب النار, ربنا انک من تدخل النار فقد رحمت, اے رب ہمارے جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا, وہ تو گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. یہ آخری رسوائی ہے, یہ اصل میں یہ رسوائی جو ہے سب سے بڑی رسوائی, اس لیے کہ ذالک یوم التغابن, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے جو اس روز ایگزونریٹ ہو گیا, بری ہو گیا, وہ ہے کہ جو در حقیقت نجات پا گیا اور جو اس وقت پکڑا گیا اور جہنم میں جھونک دیا گیا. تو اب ابھی رسوائی جو ہے اس کا مقدم بن گیا. فقط افضائی تھا وما للظالمین من انصار, اب ایک خیال ہو سکتا ہے کہ جو مذاہب باطلہ نے پیدا کیا ہے, ایک چور دروازہ, کوئی بچانے والا, کوئی چھڑانے والا, کوئی سفارش کرنے والا, کوئی اتنا زوردار اور کوئی اتنا صاحب اختیار کہ جو اللہ کے اس عدل کے راستے میں رکاوٹ بن جائے, اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کا سبب بن جائے, ذریعہ بن جائے, یہ ہے کہ جس کی نفی کر دی گئی. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ بات آ چکی ہے سورہ فاتحہ میں, مالک یوم الدین, اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اصل زور مالک یوم الدین, مالک کے لفظ پر ہے. مختار مطلق جو ہے اس جزا و سزا کے دن کے فیصلے کا اللہ ہے. لمن الملک اليوم, للہ الواحد القہار, وہاں تو آخری اختیار, آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں, اس کے عدل کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا. مرثیہ دین ہے لیکن وہ بھی کسی بنیاد پر ہے, بھی اللہ تعالیٰ کی آخری اختیار کے تابع ہے. شفاعت حقہ ہے, شفاعت باطلہ کی نفی ہے. کسی کے اندر اتنا زور نہیں ہے کہ وہ اپنی بات اللہ سے منوا لے, کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ جو عدل کی راہ میں رکاوٹ بن جائے, جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, دنیا میں تمہارے ہاں تصور جو ہے دوستی کا وہ یہ ہے کہ دوست کی بات کبھی ناجائز بھی ماننی پڑتی ہے. دوستیاں انسان پالتا ہے کہ کبھی میرے کام آئے گا یہ میرا دوست, آج مجھے اس کی بات ماننی پڑ رہی ہے تو کبھی میں بھی اپنی بات اس سے منوا سکوں گا, کبھی مجھے اس کی ضرورت جو ہے پیش آ سکتی ہے, اس کی مدد کی, اس کے تعاون کی. اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو کوئی کمزوری لاحق ہے, کوئی ضعف لاحق ہے, کہ کوئی بیچارگی ہے جس میں اسے کسی کی مدد کی احتیاج ہو, جس کی بنا پر کہ وہ اس کی کوئی غلط بات بھی ماننے پر مجبور اپنے آپ کو پائے. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, اس کے دوست ہیں لیکن کسی کمزوری کی بنا پر نہیں. جیسے کہ آخری آیت جو ہے, جیسے میں نے بارہ عرض کیا ہے, وہ توحید کے بہت بڑے خزانوں میں سے خزانہ ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو یہاں پر بھی وہی بات فرمائی, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظلم کا اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پہ اس کا مفہوم کیا ہوگا. اگر ہم اپنے درس ثالث کی طرف سے رجوع کریں, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اور اسی آیت کا حضور نے ایک مرتبہ حوالہ بھی دیا تھا جب سورہ انعام کے اندر آیت نازل ہوئی, ایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. تم خود غور کرو کہ مشرکین اور موحدین میں سے کون سا گروہ ہے کہ جو امن کا زیادہ مستحق ہے. یقیناً وہی لوگ امن کے اور اطمینان اور سکون کے اور خاطر قلب کے مستحق ہوں گے, جمع خاطر کے, کہ جو ایمان لائے اللہ پر اس شان کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کرے, ظلم کی آمیزش نہ ہونے دے. صحابہ گھبرا گئے, ایسا شخص کون ہوگا جس نے کسی پر بھی کوئی ظلم نہ کیا, اپنے ہی اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے انسان. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, یہاں مراد ظلم سے شرک ہے. جیسے کہ سورہ لقمان میں آیا, یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم, البتہ یہ کہ شرک کی وہ اقسام جو ہم پڑھ چکے ہیں ان تمام اقسام کو ذہن میں رکھیے, شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وما للظالمین من انصار, ان دو آیات میں جو اس ہمارے درس سادس کی یہ دوسری اور تیسری آیات ہیں, ان میں یہ ایمان کی طرف تدریجی جو ارتقا ہو رہا ہے, اسی کے لیے لفظ میں نے استعمال شاید اس مرتبہ نہیں کیا, سنتھسس آف ایمان, ایمان کی ترکیب, سنتھسائز کیسے ہوتا ہے ایمان, کس طرح اس کے اجزاء تدریجن اس کی ترکیب ہوتی ہے, ان کے اندر جو ہے ایک ترتیب قائم ہوتی ہے، ایمان باللہ اور اس کے بعد ایمان بالآخرہ، اور انہی دونوں کو عنوان دیا ہے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان عقلی کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.